الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: العلماء ورثة الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. محترم دوستو، بزرگو، نوجوان ساتھیو، ماؤں اور بہنوں، اللہ تعالی شأنہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے ہمیں تکمیل حفظ قرآن کی مجلس میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائی. کوونٹری میں کئی سو مسلمان رہتے ہیں اور ان میں سے بہت سو کا اس کا علم ہوگا کہ آج مسجد زینۃ الاسلام میں ہمارا کوونٹری کا ایک بچہ حفظ قرآن کی تکمیل کی ایک بہت ہی عظیم سعادت حاصل کر رہا ہے. اور حفظ قرآن کے ختم پر ہی نہیں، قرآن کی اگر کوئی تلاوت کرتا ہے سورۃ الفاتحہ سے شروع کر کے اور وہ پڑھتے پڑھتے قرآن کا ختم کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کی تکمیل کرتا ہے، اس وقت بھی جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول ہوتی ہے. تو یہ تو قرآن مجید کے حفظ کی تکمیل ہو رہی ہے. پتا نہیں ہمارے اس عزیز نے اب تک قرآن مجید کو کتنی مرتبہ پڑھا ہوگا، ایک ایک لفظ کو، ایک ایک آیت کو یاد کرنے کے لیے اس لفظ اور اس آیت کی کتنی مرتبہ تکرار کی ہوگی. الف لام میم الف لام میم الف لام میم الف لام میم ذلک الکتاب ذلک الکتاب ذلک الکتاب الف لام میم ذلک الکتاب الف لام میم ذلک الکتاب. پھر یاد کرنے کے بعد سبق سنایا, پھر سبق کا پارہ ہوتا ہے, پھر دور ہوتا ہے. یہ 3-4 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا. پتہ نہیں کتنی مرتبہ اس طالب علم نے قرآن پڑھا ہوگا, خود اسے بھی معلوم نہیں ہوگا. اور ارحم سے لے کر والناس تک قرآن مجید کا ایک ایک لفظ برکت والا, ایک ایک حرف برکت والا اور ایک ایک لفظ برکت والا. من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ بہ حسنۃ. میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص پڑھتا ہے اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف, فلہ بہ حسنۃ, تو اس کو اس ایک نیکی کے بدلے میں, اس کو اس ایک حرف کے بدلے میں ایک نیکی ملتی ہے. اللہ تعالی شانہ اسے ایک نیکی عطا فرماتے ہیں. والحسنۃ بعشر امثالها, اور اللہ کے یہاں قانون ہے کہ جب اللہ تعالی شانہ کسی عمل پر, کسی نیکی پر, کسی نیک کام پر ایک حسنہ عطا فرماتے ہیں تو اسے نام اعمال میں 10 بنا کر لکھتے ہیں. تو ہر حرف پر 10-10 حسنہ, 10-10 ثواب. اور یہ تو کم سے کم, یہ کم سے کم اگر پڑھنے والے کی تلاوت میں صحت ہے اعلی درجے کی تو پھر یہ نیکیاں بھی بڑھائی جائیں گی. اور پڑھنے والا توجہ سے سنتا ہے یا پڑھتا ہے, توجہ سے پڑھتا ہے, اسے عربی بھی معلوم ہے, اس کے پاس شریعت کا علم بھی ہے, تو تفسیر پر غور کر کے پڑھتا ہے, تدبر کر کے پڑھتا ہے, تو ثواب اور بڑھ جائے گا. اس کے حالات نازک ہیں جس کی وجہ سے اس کا مجاہدہ اور سیکریفائس بڑھی ہوئی ہے. ایک شخص گھر پہ تلاوت کر رہا ہے, دوسرا سفر میں, اس کا ثواب بڑھ جائے گا. ایک تندرست ہے, دوسرا بیمار, ایک کی زبان صاف ستھری ہے اور دوسرے کو لکنت ہے. والذی یقرأ القرآن وهو یتتعتع فیہ فلہ اجران. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے اور اٹک اٹک کر اسے پڑھتا ہے لکنت کی وجہ سے تو اس کا اجر ڈبل ہو جاتا ہے. تو ہر ہر حرف پر ایک حسنہ, اور ایک حسنہ کم سے کم 10 کے برابر لکھی جاتی ہے نام اعمال میں. کسی کے لیے 15 لکھی جاتی ہوں گی, کسی کے لیے 20, کسی کے لیے 50, اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. اور آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, لا اقول الف لام میم حرف, لا اقول الف لام میم حرف, میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے. ولكن الف حرف ولام حرف وميم حرف. الف الگ حرف, لام الگ حرف, میم الگ حرف. تو کوئی الف لام میم پڑھتا ہے تو اسے کم سے کم 30 نیکیاں ملتی ہے. ہمارے حضرت شیخ الحدیث قطب الاقطاب مولانا محمد زکریہ صاحب نور اللہ مرقدہ, جو بہت بڑے محدث تھے, عجم نے عرب نے ان کی محدثیت کو قبول کیا, حدیث دانی میں وہ اتھارٹی ہے. عجم عرب دونوں اس کو قبول کرتے ہیں. انہوں نے اس حدیث کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حدیث میں یہ کہا گیا کہ لا اقول الف لام میم حرف, لا اقول الف لام میم حرف. تو حضرت فرماتے ہیں کہ شارحین حدیث کی ایک رائے یہ ہے کہ الف لام میم سے مراد سورہ بقرہ کا الف لام میم نہیں, اس سے مراد سورۃ الفیل کا الف لام میم. الم تر کیف فعل ربک, الم یہ جو شروع میں الف لام میم آیا وہ مراد ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں یہ نہیں کہتا کہ سورۃ الفیل کے شروع میں جو الم ہے, الم ایک حرف ہے نہیں, بلکہ ا الگ ہے, ل الگ ہے اور اس کے بعد میم الگ ہے. تو اگر کوئی سورۃ الفیل پڑھتا ہے الم تر, تو ا کے اوپر اسے دس نیکیاں ملے گی, لم کے اوپر دوسری بیس, تر اور بیس, تو الم کے اوپر اسے تیس نیکیاں ملیں گی. جہاں تک سورۃ البقرہ کی الف لام میم کا تعلق ہے تو اسے ملا کر نہیں پڑھا جاتا, اس لیے کہ حروف مقطعات ہیں, وہ الگ الگ پڑھے جانے والے حروف, ملا کر نہیں پڑھے جا سکتے. ا ل م نہیں, الف لام میم ہا میم عین سین قاف, کاف ہا یا عین صاد. تو یہ سورۃ البقرہ میں الف لام میم ہے. شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب اس کو کوئی پڑھتا ہے الف, تو اس کو جب لکھتے ہیں تو کیسے لکھیں گے, حمزہ لام اور فا, الف لام اور فا, تب یہ الف بنے گا. اور لام تو لام علی زبر لا, اور میم لام, اور میم میم یا زیر می اور پھر میم. تو شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الم کے اندر تو تین حرف ہے, الف لام میم کے اندر نو حرف ہے. نو الف میں الف لام اور فا, لام میں لام الف اور میم, اور میم میں میم یا اور میم. تو کوئی الف لام میم پڑھتا ہے سورۃ البقرہ والا تو اسے کم سے کم 90 نیکیاں ملتی ہیں. اب اتنی مبارک کتاب یہ کہ ہر ہر حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں. ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ گفتگو میں شیطان کا لفظ بولے, اللہ حفاظت فرمائے کہ تو شیطان ہے. اگر ہم کہیں کہ تو قارون ہے, اگر ہم کہیں کہ تو فرعون ہے, لڑائی ہو جائے گی. اور لوگ یہ کہیں گے کہ مولوی صاحب بہت بد اخلاق ہیں, اپنی زبان پر کسی کے بارے میں شیطان کا لفظ لائیں. توبہ توبہ, اتنے شریف آدمی ہو کر, صاحب علم ہو کر, یہ صوفی صاحب جو صف اول میں بیٹھ کے نماز پڑھتے ہیں, لڑائی ہو گئی تو زبان پر کسی کے بارے میں شیطان کا لفظ لائے, توبہ 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 توبہ. مگر قرآن پڑھتے پڑھتے جب شیطان کا لفظ آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ 50 نیکی عطا فرماتے ہیں. قارون کا لفظ آ جاتا ہے تو 50 نیکی عطا فرماتے ہیں, فرعون کا لفظ آ جاتا ہے تو 40 نیکی عطا فرماتے ہیں, ابو لہب کا نام آ جاتا ہے تو 60 نیکی عطا فرماتے ہیں, تبت یدا ابی لہب. تو ایک شخص جب تلاوت کرتا ہے, تلاوت اسے ایک ایک حرف پر کم سے کم 10 نیکیاں, اللہ تعالی شانہ کی طرف سے اس کے اوپر رحمت اترتی ہے, رحمت, سکینہ نازل ہوتی ہے, سکینہ نازل ہوتی ہے. اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہ نماز پڑھ رہے ہیں نفل, اور اس نماز میں تلاوت کر رہے ہیں. جب تلاوت کر رہے تھے تو گھوڑا جو ہے وہ کودنے لگا, اچھلنے لگا اور ہنہنانے لگا, اور گھوڑے کے قریب ان کا بیٹا سویا ہوا تھا, اسید ابن حدیر رضی اللہ عنہ تلاوت کر رہے ہیں, شروع میں کچھ نہیں ہوا اور تھوڑی دیر کے بعد وہ گھوڑا جو ہے وہ ہن ہنانے لگا, کودنے لگا, اچھلنے لگا, انہوں نے اپنی نماز ختم کر دی. اور نماز ختم کر دی اور ختم کرنے کے بعد گھر سے باہر گئے دیکھنے کے لیے کہ ہمارا گھوڑا کیوں ہن ہنا رہا ہے, کیوں اچھل رہا ہے, کیوں کود رہا ہے. اس سے کہ جانوروں کی فطرت ہے کہ جب کوئی خطرے کی بات ہوتی ہے تو وہ کودتا ہے, اچھلتا ہے, آواز کرتا ہے. تو باہر گئے دیکھنے کے لیے, تو دائیں بائیں یوں دیکھا مگر کوئی بات نظر نہیں آئی. اچانک ان کی نظر آسمان کی طرف گئی, آسمان کی طرف نظر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ بہت بڑا بادل ہے اور اس بادل کے اوپر یہ بلب کی طرح کمکمے جل رہے ہیں درجنوں کی تعداد میں, درجنوں کی تعداد میں بلب جل رہے تھے, بلب جیسے لائٹ جل رہی تھی اور وہ بادل جو ہے وہ اوپر کی طرف جا رہا تھا. انہوں نے بچے کو اٹھایا اور بچے کو اٹھا کے رکھ دیا اور پھر معمول ختم ہو گیا ہوگا. یا یہ کہ کبھی کبھی ہوتا یہ ہے کہ اور پڑھنے کا ارادہ ہوتا ہے مگر بیچ میں کوئی چیز خلل واقع ہو جاتی ہے تو کہ چلو سو جاتے ہیں. بہرحال یہ سو گئے اور دوسرے دن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کل رات تو ایسا واقعہ پیش آیا. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اقرا یبن الحدیر, اقرا یبن الحدیر, اے حدیر کے بیٹے اسید پڑھتے رہو قرآن, پڑھتے رہو, خوب پڑھو قرآن, قرآن خوب پڑھو. یہ تمہارے قرآن پڑھنے کی وجہ سے سکینہ, یہ ایک مخلوق ہے, سکینہ اور فرشتے آسمان سے نیچے تمہارے گھر کی طرف اتر رہے تھے. سکینہ ایک مخلوق ہے اللہ کی, بہت خاص مخلوق. حدیث میں بھی آتا ہے کہ تلاوت کی جاتی ہے تو سکینہ نازل ہوتی ہے. اللہ تعالی شانہ کا جس مجلس میں ذکر کیا جاتا ہے سکینہ نازل ہوتی ہے. تو سکینہ اور فرشتے تیرے گھر کی طرف اتر رہے تھے, اس لیے کہ جس گھر میں جس جگہ پر تلاوت ہوتی ہے وہاں سکینہ اور فرشتے اترتے ہیں. اب ظاہر ہے کہ فرشتوں اور سکینہ کی برکات ہیں, ان کے انوار ہیں, وہ بہت قریب آ جاتے ہیں, نصیب ہوتے ہیں. تو یہ چونکہ ایک مخلوق ہے, جب یہ مخلوق تمہارے گھر کے بہت قریب آ گئی تو گھوڑا اپنی فطرت کی وجہ سے کودنے اور اچھلنے لگا. اور جب تم نے پڑھنا بند کر دیا تو وہ سکینہ اور وہ فرشتے واپس جانے لگے, اور جب وہ چلے گئے اور یا دور ہو گئے تو یہ تمہارے گھوڑے نے اچھلنا کودنا بند کر دیا. تو کہا کہ پڑھتے رہو, دیکھو ثواب ملتا ہے, سکینہ نازل ہوتی ہے, فرشتے اترتے ہیں, انوار و برکات کا نزول ہوتا ہے, اس سے انسان کے دل کو اور انسان کی روحانیت کو کتنا فائدہ پہنچتا ہوگا. اسی لیے امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی نے حق تعالی شانہ کی خواب میں جب زیارت کی تو پوچھا کہ آپ مجھے کوئی خاص چیز بتلائیے جسے میں پکڑ کے رکھوں. تو کہا کہ اے ابن حنبل قرآن کو پڑھتے رہو, قرآن میرا کلام ہے اسے پڑھتے رہو. اللہ جزائے خیر عطا فرمائے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو. وہ قرآن سمجھتے تھے, قرآن کی ہر آیت کو سمجھتے تھے, ہر لفظ کو سمجھتے تھے, ہر حرف کو سمجھتے تھے, اس لیے کہ بہت بڑے حافظ تھے, بہت بڑے محدث تھے, بہت بڑے مفسر تھے, بہت بڑے فقیہ تھے, اللہ اکبر, بہت بڑے آدمی تھے امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. تاریخ ان کے کارناموں سے بھری ہوئی ہے, مگر پھر بھی خواب میں بھی وہ چوکے نہیں, خواب میں چوکے نہیں, اس لیے کہ صالحین کا خواب سچا ہوتا ہے. تو خواب میں بھی انہیں وہ ہوش ہوتا ہے جو ہمیں نہیں ہوتا. تو جب اللہ تعالی شانہ نے پوچھا کہ کوئی خاص بات آپ مجھے بتائیے جسے میں پکڑ کے رکھوں اور جو آپ کے قرب تک مجھے پہنچائے, آپ کے قرب تک پہنچانے والی سب سے اچھی چیز کیا ہے آپ مجھے وہ بتائیے. تو کہا کہ اے احمد قرآن کو پڑھو, قرآن کو خوب پڑھو. تو انہوں نے پوچھ کر ہمارے لیے بہت بڑا مسئلہ حل کر دیا. پوچھا کہ یہ اللہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے, اس لیے کہ اگر یہ سوال نہ پوچھتے تو ہم لوگوں کے لیے مسئلہ ہو جاتا. یہ اللہ سمجھے یا بغیر سمجھے، جیسی زندگی ویسا ہی خواب. یہ حضرات جب ریئل لائف میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہر کام میں امت کی ان کو فکر ہوتی ہے، امت امت. یہ حدیث دیکھ رہا ہوں امت کے لیے، اپنے لیے بھی، اپنے لیے بھی کہ آخرت میں اجر ملے گا، امت کی خدمت کروں گا تو اجر ملے گا، اللہ راضی ہوگا، مگر امت کی خدمت کر رہا ہوں. یہ حدیث اس لیے دیکھ رہا ہوں کہ اس حدیث میں کتنے موتی چھپے ہوئے ہیں، ان موتیوں کو امت تو نکال نہیں سکے گی، میں ہی نکال کر ان کی خدمت میں پیش کر دوں. یہ جو حدیث ہے، حدیث، یہ جو قرآن کی آیت ہے، اس میں موتی ہے، موتی موتی. اہل السنہ والجماعہ کے جتنے بھی علماء ہیں، صحابہ سے لے کر آج تک، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ اصل سر چشمہ شریعت کا قرآن اور حدیث ہے. ہمارے سب بزرگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، حدیث کو مضبوطی سے پکڑو، قرآن اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں انہیں نکالو، حدیث میں جو موتی چھپے ہوئے ہیں انہیں نکالو اور انہیں استعمال کرو. قرآن اور حدیث کے سمندر میں جو علوم چھپے ہوئے ہیں ان کو نکال نکال کر اس پر عمل کرو. مگر ہر شخص قرآن اور حدیث کے سمندر میں گوتا نہیں لگا سکتا، ڈائیو نہیں کر سکتا، اس کے لیے ایکسپرٹ چاہیے، ڈائیور. تو سمندر کے اندر موتی ہوتے ہیں، موتی، بہت قیمتی موتی، پل ہوتے ہیں سمندر کے اندر. میں بھی چاہتا ہوں کہ سمندر میں گوتے لگا کر کے یوں نکال کر لے آؤں، آپ بھی چاہتے ہیں؟ اگر ہم میں سے ہر شخص یہ کام کر سکتا تو فیکٹری میں کوئی نہ جاتا، سب سمندر کے کنارے بھی نظر آتے مچھروں کی طرح، اور پوچھتے ایک دوسرے کو کہ یہاں آپ کیا کر رہے ہیں، تو کہ میں ایک ہیرا لینے کے لیے آیا ہوں، پچھلا جو ہیرا تھا وہ خرچ کر دیا ہے تو دوسرا لینے کے لیے آیا ہوں. ہر شخص کرتا، سب کو پتا ہے کہ یہ ہیرا سمندر ہی سے نکلتا ہے، کہیں اور سے نہیں، پھر بھی کیوں نہیں جاتے سمندر پر، پھر بھی کیوں گوتا نہیں لگاتے؟ اس لیے کہ پتا ہے کہ ہم ایکسپرٹ نہیں ہے، ڈائیور نہیں ہے. اگر اندر چلے گئے تو ہیرا تو ہاتھ آئے گا نہیں، جان چلی جائے گی. اس لیے ہم دکانوں میں جاتے ہیں، جیولر کے پاس جاتے ہیں، اور وہ ایکسپرٹ ڈائیور وہاں سے جو ہیرا لا کر وہاں رکھتا ہے، اس کو دیکھ کر کے ہماری ضرورت کا خرید کر لے آتے ہیں. امام ابو حنیفہ، امام احمد ابن حنبل، امام مالک، امام شافعی رحمت اللہ علیہ اجمعین، یہ سب ڈائیور ہیں، ڈائیور، ڈائیور ایکسپرٹ. ہم اور آپ ڈائیور نہیں ہیں. اگر قرآن اور حدیث میں ہم ڈائیو کریں گے، گوتا لگائیں گے کہ ہم بھی کوئی مسئلہ نکال کر لے آئیں، تو مسئلہ تو ہاتھ آئے گا نہیں، ایمان چلا جائے گا، روحانی موت مر جائے گا. اس لیے ہمیں بھی جانا پڑتا ہے دکانوں میں، دکانوں میں، جیولر کی دکان میں ہیرا تلاش کرنے کے لیے. ایک دکان امام ابو حنیفہ نے لگائی ہے، دوسری امام شافعی نے لگائی ہے، تیسری امام مالک نے لگائی ہے، چوتھی امام احمد نے لگائی ہے، اور وہاں جا کر ہمیں یہ ہیرے قیمت سے نہیں، مفت میں مل جاتے ہیں. انہوں نے بیچے نہیں، انہوں نے مفت میں یہ ہیرے دیے. تو ہم امام ابو حنیفہ کے پیچھے نہیں چلتے. یہ غلط خیال ڈالا جاتا ہے، یہ زہر ہے، زہر، یہ دھوکہ ہے کہ یہ لوگ اللہ کے نبی کو چھوڑ کر امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلتے ہیں. غلط. جو قرآن کو چھوڑے گا، جو حدیث کو چھوڑے گا اور امام ابو حنیفہ کے پیچھے چلے گا، وہ جنت میں نہیں جائے گا. ہم بھی کہتے ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ کے پیچھے کیوں چلتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمیں یقین ہے کہ امام ابو حنیفہ جو بھی ہیرا ہمیں دیتے ہیں وہ قرآن اور حدیث ہی کا ہے، اس لیے ہم لیتے ہیں. اگر ہمیں پتا چل جاتا کہ یہ ہیرا قرآن اور حدیث کا نہیں ہے تو ہم امام ابو حنیفہ کی بات کو ٹھوکر مار دیتے. مگر جس جیولر سے ہمارا سال ہا سال کا تعلق ہو گیا ہو فیملی کا، تو جب ضرورت پڑتی ہے تو اسی سونار کے پاس جاتے ہیں کہ شادی ہے اور ہمیں سونا یہیں سے خریدنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس کے ساتھ ہمارا تجربہ ہے، یہ دھوکہ نہیں دیتا، یہ پیور مال دیتا ہے، یہ صحیح مال دیتا ہے.
تو وہ ہمارا 50 سال کا 30 سال کا تجربہ ہوتا ہے پھر بھی کسی اور کے پاس جانے کے لیے تیار نہیں ہوتے. یہاں تو 1300 سال کا تجربہ ہے اور ایک فیملی کا نہیں پوری دنیا کا تجربہ ہے کہ امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد پیور مال دیتے ہیں، صحیح ہیرا دیتے ہیں، غلط نہیں دیتے. ان کا جو بھی ہیرا ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث ہی کا ہوتا ہے، کہیں اور سے نہیں آتا. یہ حدیث کو سمجھنا، قرآن اور حدیث، قرآن اور حدیث. آپ کو بھی قرآن سے محبت ہے، آپ کو بھی محبت ہے، آپ کا دل بھی اندر سے کرتا ہوگا کہ میں حافظ ہو جاؤں، آپ کو بھی دل کرتا ہوگا. آپ کا دل یہ کرتا ہوگا کہ میرے 5 کے 5 بچے حافظ ہو جائیں، آپ کا دل کرتا ہوگا کہ میرے 10 بیٹے ہیں سارے کے سارے حافظ ہو جائیں. آپ کوشش بھی کرتے ہیں، مدرسے میں بٹھاتے بھی ہیں، مگر کیا ہماری مرضی کے مطابق ہر شخص حافظ ہو جاتا ہے؟ نہیں ہوتا. قرآن کو یاد کرنے کا کام وہی کر سکتا ہے جسے اللہ منتخب فرماتے ہیں. قرآن کو یاد کرنے کا کام وہی کر سکتا ہے جسے اللہ منتخب فرماتے ہیں. اسی طرح قرآن کو سمجھنے کا کام بھی وہی کر سکتا ہے جسے اللہ منتخب فرماتے ہیں. آپ سمجھنے کی کوشش کریں، نہیں سمجھ سکیں گے. میں سمجھنے کی کوشش کروں، نہیں سمجھ سکوں گا. یہ کوشش کریں گے، یہ سمجھ سکیں گے. اس لیے کہ اللہ نے ان کو سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. میرے پاس ہاتھ ہی نہ ہو، میں کیسے پکڑوں گا آپ کو؟ ہاتھ ہوگا تو پکڑوں گا. آپ کے پاس ہاتھ ہے، آپ ان کی گردن کو پکڑ سکیں گے. میرے پاس ہاتھ نہیں، میں نہیں پکڑ سکوں گا. تو جیسے ہاتھ پکڑنے کے لیے ضروری ہے، اسی طرح قرآن اور حدیث کے معانی کو سمجھنے کے لیے ایک خاص قسم کی فہم اللہ عطا فرماتے ہیں جو دماغ میں ہوتی ہے، اور وہ ہر ایک کے پاس نہیں ہوتی. جس کے پاس ہوتی ہے وہی سمجھ سکتا ہے. تو اللہ تعالی شانہ نے یہ قرآن اور حدیث جو سر چشمہ ہے، جو فاؤنٹن ہے، وہیں سے علم پھیلتا ہے. فاؤنٹن ہے. قرآن اور حدیث کو ایک طرف رکھ دو، علم ختم ہو جائے گا. پاور ہاؤس ہے علم کا. اور قیامت تک یہ شریعت باقی رہے گی، تو قیامت تک قرآن اور حدیث بھی باقی. اب خدمت میں لگا دیا، کسی کو ابیلٹی دے دی قرآن یاد کرنے کی، اور کسی کو ابیلٹی دے دی قرآن یاد کر کے صحیح پڑھنے کی، صحیح پڑھنے کی. اب مجھے آپ پکڑ لیجئے اور کہیے کہ آپ الف کو اچھی طرح پڑھ کر کے ہمیں بتلائیے، با کو، حمزہ کو اچھی طرح پڑھو، با کو پڑھو، تا کو پڑھو، سا کو پڑھو، جیم کو پڑھو، تو شاید ہم کسی کو بھی صحیح نہ پڑھ سکے. شاید ہم سارے الفابیٹس کو صحیح پڑھ لیں اور 2 صحیح نہ آ سکے. صحیح کے قریب قریب تو ہے، مگر پھر بھی 5% اس میں نقص رہ گیا. مگر فلاح دارین ترکیسر سے قاری صدیق صاحب کو لے آؤ، جامعہ ڈابیل سے قاری احمد اللہ صاحب کو لے آؤ، اور ان کو کہو کہ آپ یہ الفابیٹ صحیح پڑھ کر سناؤ، تو دونوں کے دونوں 100% اسی طرح پرناؤنس کر کے سنائیں گے جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرناؤنس کر کے سناتے تھے. جیسے یہ حافظ قرآن ہے، یہ الحم سے لے کر ون ناس تک اسی قرآن کو پڑھے گا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، اس میں غلطی نہیں کرے گا. اسی طرح اللہ نے کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا ورڈز کو محفوظ رکھنے کے لیے، کچھ لوگوں کو پرننسیشن کو محفوظ کرنے کے لیے. اللہ اکبر. انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون. ہم نے قرآن کو اتارا، ہم اس کی حفاظت کریں گے. تو اس کی حفاظت اول اینگل سے کریں گے، تمام جہت سے. ورڈز کو بدلنے نہیں دوں گا، پرننسیشن کو بدلنے نہیں دوں گا. اب اگر کوئی یہ کہے کہ دنیا میں ایک بھی قاری ایسا نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح قرآن پڑھ سکتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تو آواز ایسی تھی کہ اس کا تو دنیا کا کوئی قاری مقابلہ نہیں کر سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خشوع، خضوع، تدبر، اللہ سے تعلق، غم اور درد پڑھتے وقت، اس کا تو کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. مگر میں کہتا ہوں کہ پرننسیشن، اگر ہم یہ کہیں کہ دنیا میں اس وقت ایک بھی قاری ایسا نہیں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرنانسیشن کی طرح پڑھ سکتا ہے, اس کا مطلب یہ کہ اللہ نے قرآن کی حفاظت نہیں فرمائی, اور اللہ تو وعدہ کر چکے کہ میں حفاظت کروں گا, تو اس کے ورڈز کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا, اس کے پرنانسیشن کو بھی ضائع نہیں ہونے دوں گا, اور اس کی لکھائی ہے, لکھائی عربی قواعد کے اعتبار سے بعض جگہ پر بڑی تا ہے, حالانکہ وہاں چھوٹی تا ہونی چاہیے, بعض جگہ کے اوپر الگ الگ کر کے لکھا ہے, حالانکہ عربی قاعدے کے مطابق ملا کر رکھنا چاہیے. اللہ کے زمانے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جیسا قرآن لکھا گیا, آج علماء کی ایک جماعت ہے جو اسی طرح قرآن پر نظر رکھتی ہے کہ کہیں آگے پیچھے نہ ہو جائے. یہ دوسرا گروپ ہے, رسم الخط, رائٹنگ اسی طرح ہوگا. مختلف قراءتیں تھی, تو اس میں سبا عشرہ والے قاری آ گئے, وہ اس کی حفاظت کر رہے ہیں. اور پھر قرآن عمل کے لیے اترا تھا, تو قرآن کا معنی, اس کے لیے ایک دوسری جماعت, علماء, وہ اس کے معنی کو محفوظ کرتے ہیں. اور قرآن کی سب سے پہلی تفسیر حدیث ہے, سب سے پہلی تفسیر, تو محدثین کی جماعت ہے جو حدیث کی حفاظت کر رہی ہے. آج تک یہ ساری حفاظتیں ہو رہی ہیں. اور عالم اسلام میں 1432 ایئرز میں, عالم اسلام میں کسی جگہ پر کبھی کوئی کانفرنس نہیں ہوئی, کبھی کوئی مشورہ نہیں ہوا کہ اس قرآن کو حفاظت کرنے کے لیے ایک جماعت ہمیں قاریوں کی بنا لینی چاہیے, ایک جماعت ہمیں رسم الخط والوں کی بنا لینی چاہیے, ایک جماعت ہمیں سبا عشرہ والوں کی بنا لینی چاہیے, ایک جماعت ہمیں حدیثوں والی. نہیں, یہ کام اللہ خود کر رہا ہے, اللہ خود کر رہا ہے. کسی جاہل کے گھر میں ایسے بچے کو پیدا کر دیتا ہے کہ اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہو جاتا ہے, یا جاہل باپ کو کہ نہیں میں میرے بیٹے کو قاری بناؤں گا. ڈاکٹر کے گھر میں ایک شوق پیدا ہو جاتا ہے کہ میں میرے بیٹے کو محدث بناؤں گا. عجیب. اور پوری دنیا میں ہر دور میں ہزاروں حافظ ہوتے ہیں, ہزاروں قاری ہوتے ہیں, ہزاروں رسم الخط کو جاننے والے ہوتے ہیں, ہزاروں محدث ہوتے ہیں, ہزاروں فقی ہوتے ہیں جو اس میں سے مسائل کو نکال سکیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر, اللہ اکبر. یہ ابیلٹی الگ الگ آدمی کے پاس. زبردست قاری یہاں بیٹھا ہوا ہے, زبردست قاری, ایک ایک حرف بالکل صحیح مخرج کے ساتھ ادا کرتا ہے, مگر تفسیر میں زیرو. اور دوسری طرف شیخ القرآن, شیخ التفسیر, پوری دنیا ان کا لوہا مانتی ہے, مگر تجوید میں وہ بیچارہ کمزور. اللہ اس سے حروف کی صحت کا کام لے رہے ہیں, اور اس سے قرآن کے معنی کا کام لے رہے ہیں. میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ قرآن کو یاد کرنے کی ابیلٹی سب کو نہیں دیتے اللہ, قرآن کے حروف کو صحیح کرنے کی ابیلٹی سب کو نہیں دیتے. قاری صاحب کے پاس 10 طالب علم داخلہ لیتے ہیں, اور 10 کے 10 انتھک کوشش کرتے ہیں اور محنت کرتے ہیں, ان میں سے 5-7 سال کے بعد ایک ایسا قاری نکلتا ہے جو ورلڈ ریناؤنڈ قاری ہوتا ہے. وہ دوسرے بھی بیچارے بہت محنت کرتے ہیں, مگر نہیں, ابیلٹی ان کے پاس نہیں ہے. مفتی کلاس میں بہت سارے طلبہ بیٹھ جاتے ہیں, مگر مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم جیسا فقیہ جس پر پوری دنیا اتفاق کر لیتی ہے, اسے کئی سالوں میں ایک پیدا ہوتا ہے. سب میں ابیلٹی نہیں ہوتی. تو اسی طرح قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے بھی ایک خاص ابیلٹی ہوتی ہے جو اللہ ہر ایک کو نہیں دیتا, صرف فقیہ کو دیتا ہے. اسی لیے اللہ تعالی شانہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں, من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین. اللہ جس کو بھلائی دینا چاہتے ہیں اور خیر دینا چاہتے ہیں, اسے دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرماتے ہیں. دین کی فقاہت اور سمجھ عطا فرماتے ہیں. اور اس حدیث کا جو پہلا حصہ ہے وہ کیا ہے, انما انا قاسم واللہ یعطی.
ارے بھائی دیتا تو اللہ ہے, میں کیا دیتا ہوں, میں تو تقسیم کرتا ہوں.
انما انا قاسم, میں تو صرف تقسیم کرنے والا ہوں, اور دیتا کون ہے؟ اللہ, واللہ یعطی, اللہ دیتا ہے. تو سوال پھر یہ ہوتا ہے کہ آپ تقسیم کر رہے ہیں, دیتا اللہ ہے, اس کا مطلب ہے کہ اللہ آپ پر سارا اتار رہے ہیں, علم جو حدیث اور قرآن کی تفسیر شکل میں آپ پر اتار رہے ہیں, اور آپ 124,000 صحابہ میں اس وقت تقسیم کر رہے ہیں. پھر آپ دنیا سے تشریف لے جائیں گے تو یہ آپ کے صحابہ تقسیم کریں گے, وہ چلے جائیں گے تو تابعین تقسیم کریں گے. تو آپ تقسیم کر رہے ہیں سب میں, تقسیم کا آپ کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے, آپ پر سب کچھ آ رہا ہے اور آپ علم کو آگے تقسیم کر رہے ہیں, تو ابو ہریرہ کو کیوں آپ نے بہت کچھ دے دیا اور ہمیں نہیں دیا؟ کسی صحابی کو یہ خیال آ سکتا تھا. عبداللہ ابن عمر کو آپ نے بہت کچھ دے دیا, عبداللہ ابن عباس کو بہت دے دیا, عائشہ کو بہت دے دیا. تو اس لیے فرمایا کہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہ فی الدین, بھائی میں تو برابری کے ساتھ تقسیم کر رہا ہوں, مگر جس کے پاس جتنی ابیلٹی ہے اتنا ہی وہ سمجھ سکتا ہے. سب کے پاس ابیلٹی نہیں ہے, میں تو برابری کے ساتھ تقسیم کر رہا ہوں, میں تو سب پر برابر محنت کر رہا ہوں. تو ہر ایک کے پاس ابیلٹی نہیں ہوتی ہے حدیث کو سمجھنے کی, ہر ایک کے پاس ابیلٹی نہیں ہوتی قرآن کو سمجھنے کی. آج کل یہ جو رواج شروع ہو گیا ہے کہ قرآن مجید کا ٹرانسلیشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں, حدیث کا ٹرانسلیشن لے کر بیٹھ جاتے ہیں, بڑے بڑے محدث, بڑے بڑے مفسر, ان کو بھی ریفرنسز کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے سمجھنے کے لیے. ان دو حدیثوں میں کانٹرڈکشن ہے, یہ کانٹرڈکشن کیسے دور کیا جائے, کیوں کانٹرڈکشن ہے, تعارض کیوں ہے, اس حدیث میں یہ ہے, اس حدیث میں یہ ہے. حتیٰ کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین میں بھی فہم کی ابیلٹی سب میں الگ تھی, اسی وجہ سے ان میں آپس میں کبھی کوئی بات میں اختلاف ہو جاتا تھا تو کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عمر کو جا کر پوچھنا چاہیے, وہ کہتے تھے کہ عبداللہ ابن عباس کو جا کر پوچھنا چاہیے. اور عبداللہ ابن عباس جیسا صحابی, عبداللہ ابن عمر جیسا صحابی, وہ کبھی کبھی کہتے تھے کہ اس مسئلے میں تو عائشہ کو پوچھنا چاہیے. یہ اگر ہر ایک میں ابیلٹی ہوتی تو ان کے پاس تو حدیثیں تھیں, ایک دوسرے کو پوچھ کیوں رہے ہیں؟ اگر قرآن اور حدیث سے ڈائریکٹ چیزیں لے لینی ہے تو قرآن بھی ان کو یاد تھا, حدیثیں ہزاروں یاد تھی. معلوم ہوا کہ اس کی فہم کی ابیلٹی سب میں سیم نہیں ہوتی, اور کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ سمجھ ہی نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہتے تھے. اسلام یہ کہتا ہے کہ اسلام, یہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ اسلام میں عورتوں کے رائٹس نہیں ہے, عورتوں کے رائٹس نہیں. اور سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے سے یہ پتا چلتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کے ساتھ جتنے احترام اور جتنی محبت اور جتنے شفقت اور جتنی کیئر کے ساتھ زندگی گزاری, ایسی زندگی آج تک آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر دنیا میں کوئی اپنی بیوی کے ساتھ نہیں گزار سکا ہے. تو ایک مرتبہ یوں ہی بیٹھے ہوئے تھے تو کبھی کبھی بڑھاپے میں ہم بھی کہتے ہیں نا بیوی سے کہ اب تو میں بہت جلدی چلا جانے والا ہوں, تو پیچھے رہ جائے گی. کبھی وہ کہتی ہے کہ میں چلی جاؤں گی, پھر تم کو پتا چلے گا کہ چائے کون پلاتا ہے. محبت کی باتیں. تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں چلا جاؤں گا تو میرے چلے جانے کے بعد تم میں سے جو سب سے لمبے ہاتھ والی ہوگی وہ پہلے آخرت میں جنت میں مجھے آ کر ملے گی. میرے مر جانے کے بعد تم میں سے جو سب سے لمبے ہاتھ والی, اطول کن یدن, یہ الفاظ ہے, تم میں سے سب سے لمبے ہاتھ والی جنت میں میرے پاس پہلے آئے گی. بات آئی گئی ہو گئی, انتقال ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا, انتقال ہو گیا, صدمہ ہوا سب کو. صدمہ ہوا تو وہ ذہن میں بات آئی کہ او ہو, اب جنت میں ہم میں سے کون پہلے جانے والی ہے. سب نے ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا, ہاتھوں کو ناپنا شروع کیا تو حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کا ہاتھ سب سے لمبا نکلا. حضرت سودا, ان کا قد و قامت بھی اونچا تھا لمبا. اب سب کو یقین ہو گیا کہ سب سے پہلے سودا جائے گی. وہ بھی بہت خوش ہو رہی تھی کہ جنت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے پہلے میں جاؤں گی. مگر ہوا یہ کہ کچھ مہینوں کے بعد پہلے ام سلمہ کا انتقال ہو گیا. ام سلمہ کا انتقال ہو گیا اور حدیث غلط نہیں ہو سکتی نبوت کی زبان, اس لیے ان کو حدیث میں شک نہیں پڑا بلکہ ان کو اپنی سمجھ میں شک پڑا, اپنی سمجھ میں شک پڑا, سمجھ میں شک پڑا. اور ان کو اس بات کا احساس ہوا کہ اللہ نے ہمیں جو فقاہت عطا فرمائی ہے وہ اس لیول کی نہیں تھی کہ ہم اللہ کے نبی کی بات کو سمجھ سکیں. تو دیکھو صحابیات کو سمجھنے میں غلطی ہو گئی حدیث کو. یہ کسی فقہی مسئلے کی حدیث نہیں تھی مگر پھر بھی حدیث تھی, سمجھنے میں غلطی ہو گئی. اب جو ہے انہوں نے غور و فکر شروع کیا اور اندر ابیلٹی تو تھی, اس ابیلٹی کو استعمال کیا کہ سب سے لمبے ہاتھ والی, سب سے لمبے ہاتھ والی, سب سے لمبے ہاتھ والی, سب سے لمبے ہاتھ والی تو سودا ہے, وہ تو پیچھے رہ گئی. اور اس سے چھوٹے ہاتھ والی ام سلمہ چلی گئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ لٹرل میننگ نہیں ہو سکتا, اس کا دوسرا کوئی میننگ ہے. اب غور کرو تو ان کو اللہ نے وہ فقاہت کی ابیلٹی دی تھی, غور کیا غور کیا غور کیا غور کیا تو اس میں سے وہ معنی نکالا کہ اچھا لمبے ہاتھ والی کا مطلب یہ کہ اللہ کے راستے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والی, تم میں سے سب سے لمبے ہاتھ والی. جی کہتے ہیں نا کہ میری بیوی کی زبان بہت لمبی ہے, تو اس کا مطلب یہ تھوڑا ہی ہے کہ زبان لمبی, اس کا مطلب ہے کہ بولتی بہت ہے, زبان دراز ہے, لمبی زبان والی یعنی بولتی بہت ہے. تو حضرت ام سلمہ کا نام تھا ام المساکین, مسکینوں کی ماں, بہت خیرات کرتی تھی. کہا اچھا یہ مراد ہے کہ لمبے ہاتھ والی یعنی بہت خرچ کرنے والی. تو دیکھو صحابہ کو بھی مشکل پیش آ جاتی تھی حدیث کو سمجھنے میں. خیر میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ قرآن اور حدیث یہ سر چشمہ ہے, قرآن اور حدیث, اور اس کو جو پڑھتا ہے جو پڑھاتا ہے, جو پڑھتا ہے پڑھاتا ہے اس میں غور کرتا ہے غور, ایک ایک حدیث میں امت, امت کی فکر, امت کی خاطر. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات میں کر رہا تھا, امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی بات کہ یہ جو بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں, بڑے بڑے علماء گزرے ہیں, وہ جب بیٹھتے تھے قرآن اور حدیث کو لے کر تو امت کی فکر کہ میں کوئی ایسا ہیرا چھوڑ جاؤں کہ جس وقت امت کو اس ہیرے کی ضرورت پڑے تو امت اسے استعمال کر سکے. یعنی ایسے ایسے ہیرے چھوڑ کر گئی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کے زمانے میں ان ہیروں کی ضرورت نہیں تھی, ان کے زمانے میں وہ مسائل تھے ہی نہیں, مگر وہ پھر بھی ان ہیروں کو رکھ کر کے گئے. بعد کے زمانے کے لوگوں کو جب ان مسائل کی ضرورت پڑی تو وہ کتابوں میں لکھے ہوئے تھے. ہمارے لیے بہت آسان ہے یہ کہنا کہ علماء کیا کرتے ہیں, یہ کہنا بہت آسان ہے کہ علماء نے امت کے لیے کیا کیا ہے, یہ کہنا بہت آسان ہے کہ یہ تو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں اور کتابوں کو دیکھتے رہتے ہیں. نہیں میرے بھائیو, نہیں, ایسا خیال وسوسے کے درجے میں بھی مت آنے دو اپنے ذہنوں میں. یہ شیطانی خیال ہے, شیطانی خیال جہنم میں لے جانے والا خیال ہے. اپنی اولاد کو اور اپنے گھر بار کو علم سے محروم کرنے والا خیال ہے. علماء دین کی حفاظت کیے ہوئے ہیں, دین کی حفاظت, صحیح وقت میں صحیح مسئلہ بتا کر کے دین کی حفاظت کرتے ہیں. اگر یہ بڑے بڑے مفتی اور بڑے بڑے علماء مدرسے کی چار دیوار میں, اپنی آفس کی چار دیواری میں بیٹھ کر کتابوں کو نہ دیکھتے رہتے تو نئے نئے مسائل میں رہنمائی کرنے والا کوئی نہ ہوتا اور ہر ہم اور آپ غلط لائن پہ چل پڑتے. یہ ہے اس وجہ سے ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے کہ یہ انشورنس پالیسی جائز ہے اور یہ انشورنس پالیسی جائز نہیں ہے, ان کی برکت سے ہمیں معلوم ہوتا ہے, ورنہ دین پہ چلنا ہمارے لیے مشکل ہو جاتا ہے. علماء کے بارے میں ایسا خیال ہرگز نہ آنے دیں.
یہ کبھی کبھی ایک مسئلے کی تلاش میں صبح سے بیٹھتے ہیں, انہیں چائے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, پانی کی بھی پرواہ نہیں ہوتی, دوپہر کے کھانے کی بھی پرواہ نہیں ہوتی.
حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں,
حضرت شیخ الحدیث صاحب رحمۃ اللہ علیہ, کہ جب دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا تھا اور پھر جب عصر کا وقت ہو جاتا تھا, عصر کا, تب جا کر کے احساس ہوتا تھا, ذرا بھوک محسوس ہوتی تھی کہ میں نے تو آج دوپہر کا کھانا بھی نہیں کھایا ہے.
حضرت فرماتے تھے کہ میری ایک بہن تھی, بہن جس کا انتقال ہو گیا, حضرت افسوس کے ساتھ فرماتے تھے, کہا میرے ساتھ بہت محبت کرتی تھی, تو دوپہر کے وقت میں جہاں کتابیں دیکھ رہا ہوتا تھا وہاں آتی تھی اور کہتی تھی کہ بھائی جان آپ نے تو کھانا نہیں کھایا ہے, چلو میں تمہیں کھلا دیتی ہوں. حضرت فرماتے ہیں کہ میں کتاب دیکھتا رہتا, وہ لقمے بنا بنا کر مجھے کھلاتی, مجھے پتا بھی نہیں چلتا تھا کہ میں کیا کھا رہا ہوں, چاول ہے روٹی ہے کچھ پتا نہیں چلتا تھا. اور کہا کہ جب اس کا انتقال ہو گیا, انتقال, تو کتابوں کے مطالعہ کے لیے چونکہ وقت میں کمی تھی, اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اب ایک ہی وقت کا کھانا کھاؤں گا, دوسرے وقت کا چھوڑ دیا.
زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے, زبان پہ کنٹرول, زبان پہ کنٹرول ہونا چاہیے. اپنے بارے میں خوش فہمی میں مبتلا ہو جانا کہ میں بہت کچھ دین کے لیے کر رہا ہوں, علماء کیا کر رہے ہیں, میرے بھائی علماء کیا کر رہے ہیں, علماء نے کیا کیا ہے, وہ قیامت کے دن تجھے پتا چلے گا. اور جب تجھے پتا چلے گا اس وقت تیرا گریبان ہوگا اور علماء کے ہاتھ ہوں گے, اللہ کے دربار میں تجھے گھسیٹ کر لے جائیں گے کہ یہ ہمارے بارے میں تبصرہ کرتا تھا.
پوری امت علماء کے احسان کے نیچے دبی ہوئی ہے,
علماء کے احسان کے نیچے دبی ہوئی. امام محمد رحمت اللہ علیہ, صحت خراب ہونے لگی, پوری پوری رات جاگتے تھے, دوستوں نے کہا کہ حضرت صحت کا آپ خیال رکھو, صحت کا, رات کو سو جایا کرو, آرام کیا کرو. تو کیا فرمایا انہوں نے, انہوں نے کہا کہ عشاء کی نماز پڑھ کر پوری امت یہ سمجھ کر سو جاتی ہے کہ جب کسی مسئلے کی ضرورت پڑے گی تو امام محمد کے پاس جائیں گے, اگر محمد بھی سو گیا تو امت کی رہنمائی کون کرے گا.
ایک ایک مسئلے کے لیے ہزاروں میل کا سفر, ایک ایک حدیث کے لیے جنگلوں کا, بیابان کا سفر, ایک ایک حدیث کے لیے پورے ایک سال کی قربانی. ایک تاجر اور طالب حدیث, تاجر اور طالب حدیث دونوں,
انہوں نے ایک سال کا پروگرام بنایا, اپنے بیوی بچوں سے کہا کہ دیکھو سارا انتظام کر کے جا رہا ہوں. پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ مدینہ منورہ سے سیریا جاتے تھے, مثلا کیش لے کر جاتے تھے, سیریا سے مال خرید کر لا کر پھر مدینہ میں بیچتے تھے, ٹریڈنگ کیروانز. تو انہوں نے کہا کہ دیکھو میں جا رہا ہوں سارا سرمایہ لے کر, پیسہ لے کر, اور وہاں جہاں میں جا رہا ہوں سامان لینے کے لیے, وہاں بڑے بڑے محدث رہتے ہیں, تو میں ایک سال وہاں قیام کر کے ان سے حدیثیں لوں گا, اور حدیثیں لینے کے بعد پھر سامان خریدوں گا, اور سامان خریدنے کے بعد پھر میں واپس آؤں گا. اس زمانے میں بچے بچے کو علم کا شوق تھا, تاجر کو بھی شوق تھا, خلیفہ کو بھی شوق تھا, مامون رشید, ہارون رشید, کیسا شوق ان لوگوں کو تھا علم کا, علماء کی مجلسوں میں آ کر بیٹھتے تھے. ہارون رشید جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے امام مالک رحمت اللہ علیہ پر پیغام بھیجا کہ حضرت میں مدینہ منورہ آیا ہوا ہوں, کوئی وقت میرے لیے مقرر کیجئے کہ جب آپ یہاں تشریف لائیں میرے محل میں, میری قیام گاہ پر, اور مجھے اپنی حدیث کی کتاب پڑھا دیں. مگر وہ لوگ بھی بڑے تھے, امام مالک رحمت اللہ علیہ نے پیغام بھیجا کہ یا امیر المومنین, العلم لا یاتی یوتا الیہ, علم کسی کے دروازے پر نہیں جاتا, علم کے پاس خود جانا پڑتا ہے, آپ کے لیے کوئی وی آئی پی ٹریٹمنٹ نہیں. میں مسجد نبوی میں روزانہ درجنوں طلبا جو مجھ سے علم حاصل کرنے کے لیے آتے ہیں ان کو پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہوں, اس وقت آ کر بیٹھ جائے گی دل. کیا کیا ہارون رشید نے, مسجد میں آ کر کے بیٹھ گئے, آ گئے بیٹھ گئے, اور مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے. اب کچھ لوگ معذور ہوتے ہیں, بوڑھے ہوتے ہیں, کمر کی تکلیف ہوتی ہے, کوئی حرج نہیں ان کے لیے, مگر
دینی مجلسوں میں، علمی مجلسوں میں جتنا ادب ہوگا اتنا فائدہ زیادہ ہوگا. امام مالک رحمتہ اللہ علیہ اس کا بہت اہتمام کرواتے تھے. تو بیٹھتے ہی امام مالک رحمتہ اللہ علیہ کی عادت یہ تھی کہ یوں کر کے نظر ڈالتے تھے حاضرین پر، دیکھتے تھے کہ کون کس طرح بیٹھا ہوا ہے. بڑے بڑے علماء آتے تھے، ہارون رشید خلیفہ، نظر پڑی کہ ایک طالب علم ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر کے بیٹھا ہوا ہے. غور سے دیکھا کہ کون ہے، تو دیکھا کہ یہ تو امیر المومنین ہے. تو آپ نے کہا یا امیر المومنین، اے امیر المومنین، ان من اجلال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجلال العلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت ہر مؤمن پر فرض ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک حصہ یہ ہے کہ اس علم کی بھی عظمت دل میں رکھی جائے جس علم کو لے کر وہ تشریف لائے تھے. غالب حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں میں نے پڑھا کہ حضرت یہ فرماتے تھے کہ میں نے اپنی پوری زندگی میں، جب سے مجھے میں نے ہوش سنبھالا، اپنی پوری زندگی میں کبھی بھی کسی صاحب علم کی طرف پاؤں نہیں کیا، چاہے وہ میرا شاگرد ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حافظ قرآن ہی کیوں نہ ہو. علم کی اتنی عظمت. تو علماء کے ہم پر بڑے احسانات تھے میرے بھائیوں، بڑے احسانات. تو یہ چلے گئے، تاجر تھے مگر علم کا شوق، بیٹھے ایک سال تک، کئی مہینوں تک علم حاصل کیا، اور جب ان کو ایسا ہوا کہ جو کچھ مجھے لینا تھا میں لے چکا ہوں، تو انہوں نے خریداری شروع کی سامان کی. اور اس زمانے میں سامان کی خریداری جب کرتے تھے تو اس کے لیے کبھی 50 اونٹ چاہیے، 25 اونٹ چاہیے، 100 اونٹ چاہیے. تو 100 اونٹ وہ خرید کر کے تو کیا کریں گے، تو پھر کرائے پر لیتے تھے، جیسے گاڑی ہائر کرتے ہیں. انہوں نے اونٹ بھی کرائے پر لے لیے کہ یہاں سے میرے شہر تک جانا ہے، اتنا سامان لے کر جانا ہے، سارا سامان بھی خرید لیا. اور آئندہ کل تشریف لے جانے والے ہیں کہ ان کے دل میں خیال آیا کہ یہاں میرے جتنے اساتذہ ہیں ان میں سب سے بڑے جو ہیں اور سب سے بزرگ جو ہیں، ان کے ساتھ تہجد کا وقت میں گزار لوں. آج چلے گئے تہجد، اجازت لے کر تہجد کی نماز میں، وہ تہجد پڑھ رہے تھے، انہوں نے بھی ساتھ میں پڑھی، دعا میں مشغول رہے ہوں گے، یہ بھی دعا میں شریک ہوئے ہوں گے. جو کچھ ہونا تھا ہوا، مگر عجیب اتفاق یہ ہوا کہ اس دن تہجد کے وقت انہوں نے اپنے استاد کی زبان سے کچھ ایسا سنا جو انہوں نے پہلے نہیں سنا تھا. تو انہوں نے کہا کہ حضرت میں تو آج جا رہا ہوں، اور آج آپ کی زبان سے ایک نئی بات میں نے سنی، نئی دعا سنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر کوئی حدیث ضرور ہوگی آپ کے پاس، وہ تو آپ نے مجھے سنائی ہی نہیں، تو اللہ کے لیے وہ حدیث مجھے سنا دو. شوق تھا اللہ کے لیے وہ حدیث مجھے سنا دو. اب ابھی ہم بیٹھے ہوئے ہیں یہاں، ایسی بہت ساری مجلسیں ہوتی ہیں علم کی، اور کبھی کبھی ہمیں سنتے سنتے یوں ذرا جھونکا آ جاتا ہے تو آدھی بات مس ہو جاتی ہے، اور ہمیں پتا ہوتا ہے کہ یہ قصہ بہت اچھا تھا مگر چھوٹ گیا. مگر چونکہ ہمیں علم کا شوق نہیں، اس لیے ہم کسی کو تلاش کر کے پوچھتے نہیں کہ فلاں قصہ کیا تھا. اور صحابہ جو حدیثیں روایت کرتے ہیں، تو حدیثوں کو روایت کرنے میں بہت پرٹیکولر تھے. وہ پرٹیکولر کا مطلب یہ کہ خود جو بات نہیں سنی ہوئی ہوتی تھی اس کو بھی کہتے تھے کہ یہ میں نے نہیں سنی ہے. تو حضرت ابن عباس جیسے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا، یہ فرمایا اور یہ فرمایا، اور یہ آخری بات میں نے سنی نہیں تھی، مگر وہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے مجلس کے بعد ان سے میں نے پوچھی تو انہوں نے مجھے کہا کہ یہ فرمایا. ہم کبھی نہیں پوچھتے. کوئی بات ہمیں یاد ہوتی ہے، 3 ہفتے کے بعد بھول جاتے ہیں، آدھی یاد ہوتی ہے آدھی نہیں، تو ہم نہیں پوچھتے کہ تم اس دن بیٹھے ہوئے تھے ذرا مجھے. اسی لیے ہمارا علم بڑھتا نہیں. ہم 10 سال پہلے جتنے جاہل تھے آج بھی اتنے ہی، 20 سال پہلے جتنے تھے آج بھی اتنے ہی، بلکہ اس میں اضافہ ہوتا ہے، کمی نہیں ہوتی. علم کا ہمیں شوق نہیں، اور علم کا شوق نہیں اسی لیے دین کے بارے میں بہت ساری غلط فہمی ہے، اور ہر شخص اپنے چھوٹے چھوٹے کونے میں بیٹھا ہوا ہے، اپنی جو سوچ بن گئی ہے بس اس سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے غالباً یہ فرمایا ہے کہ اذا اتسع العلم اتسع الصدر، جب علم وسیع ہوتا ہے تو دل دماغ جو ہے وہ بھی اوپن ہوتا ہے، اور علم جب تنگ ہوتا ہے تو دل دماغ تنگ، اور جب دل دماغ تنگ تو لڑائی جھگڑے ہوں گے، اختلاف برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں. علم جب وسیع ہوتا ہے تو کہ بھائی ٹھیک ہے، ہمارے پاس بھی دلیل ہے، ان کے پاس بھی دلیل ہے، ہم اس پہ عمل کر رہے ہیں، وہ اس پہ عمل کر رہے ہیں، ان کے پاس بھی فتویٰ ہے، ہمارے پاس بھی فتویٰ ہے، ان کے پاس بھی معتبر مفتی کا فتویٰ، ہمارے پاس بھی معتبر مفتی کا فتویٰ. مگر جب علم تنگ تو سینہ تنگ، اور سینہ تنگ تو یہ کہ نہیں میں ہی صحیح، اور پوری دنیا کو وہی کام کرنا چاہیے جو میں کر رہا ہوں. انہوں نے کہا کہ حضرت وہ حدیث مجھے سنا دیجیے. اب اس زمانے میں طالب علموں کو استاد سے بہت محبت تھی، اور استاد کو طالب علم سے بہت محبت تھی، اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فارمیلٹیز نہیں ہوتی، تعلق جہاں کم ہوتا ہے وہاں فارمیلٹیز. جیسے ایک اسکول ہے تو پرنسپل اگر اپنے ٹیچر کو کوئی بات کہنا چاہے گا تو آفس میں بلا کر کے پہلے تمہید باندھے گا، اور دھیرے 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 لے جا کر کہے گا کہ یہ تم کو کرنا ہے. اور بیوی کو گھر سے نکلتے ہوئے دروازہ بند کرتے کرتے کہہ دے گا کہ ایسا کر لینا، اور بیوی بھی ہم گھر سے نکل رہے ہوتے ہیں وہ پیچھے سے کہہ دیتی ہے کہ آتے ہوئے یہ کر لینا. جہاں محبت ہوتی ہے وہاں فارمیلٹیز نہیں ہوتی، اور جہاں فارمیلٹیز آ جائے تو سمجھ لو کہ محبت نہیں ہے. تو پچھلے زمانے کے استاد شاگردوں میں فارمیلٹیز نہیں تھی، اس لیے کہ محبت تھی. استاد نے بھی دیکھ لیا تھا کہ یہ ہیرا ہے، یہ طالب علم، اور وہ چاہتے تھے کہ ایک سال اور رہ جاوے. وہ بھی بہانہ تلاش کر رہے تھے کہ کسی طرح اسے روک لوں. تو جب اس طالب علم نے کہا کہ حضرت ایک حدیث مجھے یہ آج جو دیکھی نہیں وہ سنا دیجیے، آج میں تو جا رہا ہوں، تو انہوں نے قسم کھا کر کہا کہ واللہ لا احدثنک لا احدثنک سنتن، اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں یہ حدیث تجھے ایک سال تک تو بالکل نہیں سناؤں گا. محبت تھی، چاہتے تھے کہ ٹھہر جائے. بھائی ایک شخص آٹھ مہینے نو مہینے رہا ہو، علم حاصل کر لیا ہو، ایک حدیث چھٹ جاوے تو کیا حرج ہے؟ اور پھر یہ بھی ہو سکتا تھا کہ مجھے معلوم تو ہو گیا ہے کہ یہ کیا پڑھ رہے تھے، تو کسی اور سے میں تحقیق کروں گا کہ یہ کہیں نہ کہیں سے مجھے مل جائے گی. کیا کیا انہوں نے؟ انہوں نے اونٹ کے کرایوں کا سودا کینسل کیا، اس میں کھوٹ ہوئی. اس لیے کہ اس نے کہا کہ تمہاری وجہ سے سارا ہم نے اتنے اونٹوں کا انتظام کیا، اب اتنا کم دیں گے ہم، ڈپوزٹ نہیں ملے گی. اور وہ سامان جو خریدا تھا وہ مارکیٹ میں جب بیچنے کے لیے گئے وہ قیمت نہیں آئی، اس میں بھی کھوٹ. تاریخ نوٹ کر لی، سامان بیچ دیا، اونٹ کا سودا کینسل، اور ایک سال تک قیام فرمایا، ایک سال تک، اور ایک سال تک ایک لفظ نہیں بولے اپنے استاد سے. اور جب ایک سال پورا ہو گیا تو کہا کہ حضرت فلاں تاریخ کو آپ نے مجھ سے یہ فرمایا تھا کہ ایک سال تک میں تجھے یہ حدیث نہیں سناؤں گا، سال پورا ہو گیا ہے، اب آپ مجھے وہ حدیث سنا دیجیے. یہ محنتیں ہوئی ہیں تب جا کر کے یہ علم ہم تک پہنچا ہے. اور ابھی بھی اس وقت بھی روز مرہ نئے نئے مسائل پیدا ہوتے رہتے ہیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مفتی ایسے ہی بیٹھ کر پندرہ منٹ میں سوچ کر کے فتویٰ لکھ دیتا ہے؟ ایک مسئلے کو حل کرنے کے لیے کبھی کبھی مہینے لگ جاتے ہیں، مہینے. مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم سے یہاں کے انگلینڈ کے ایک شہر کے علماء نے ایک مسئلے پر گفتگو فرمائی اور ان سے فتویٰ چاہا، اور وہ بہت ہی حساس، سینسٹیو اور نازک مسئلہ تھا. اب اگر میں کہہ دوں کہ جائز ہے تو اب آپ سب کا بوجھ تو میرے سر پہ آ گیا. مفتی تقی صاحب اگر فتویٰ دے دیں تو امت پر بوجھ آ جائے، امت کا بوجھ ان پر آ جائے. تو لیسٹر جب مفتی صاحب تشریف لائے اور اس شہر کے علماء حضرت کو وہاں ملنے والے تھے تو حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تم بھی چلو. اس شہر کے علماء کا اجلاس تھا، مجھے کہا کہ تم بھی چلو میرے ساتھ، اور مجھے لے گئے. اور حضرت اپنے بیڈ روم میں گئے تو مجھے حضرت اپنے بیڈ روم میں اپنے ساتھ میں تھا، حضرت تنہائی میں بات کی. حضرت نے مجھ سے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ اب میں مفتی نہیں، میں اتنا بڑا کوئی عالم نہیں, میں طالب علم, میں آپ کو یہ نہیں بتلانا چاہتا ہوں کہ میری حیثیت کیا ہے مفتی تقی صاحب کی نظر میں. میں آپ کو یہ بتلا رہا ہوں کہ جب مجھ سے وہ ایسا پوچھ رہے تھے کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے, ڈیسیجن مجھے لے لینا چاہیے یا کسی اور مفتی کو بھی اس میں شریک کرنا چاہیے, مثلا جو بھی ان کی مراد ہوگی, تو انہوں نے اس کے بارے میں اور کتنوں سے پوچھا ہوگا, اور مفتیوں سے کتنا کنسلٹ کیا ہوگا. تو میں نے جواب میں کہا, میں نے کہا حضرت میں تو طالب علم ہوں, آپ صاحب علم ہیں, اس پر آپ کی گرفت ہے, اللہ تعالیٰ دل میں جو بات ڈالے اور آپ کو انشراح اور اطمینان ہو جائے, آپ فیصلہ سنا دیجئے. تو عجیب جواب دیا اس شخص نے, اتنا بڑا عالم, اتنا یہ تقوی والا ہی کہہ سکتا ہے. انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا مولانا اس شہر کے تمام مسلمانوں کا بوجھ اپنے کندھوں پر لے کر اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی میرے پاس طاقت نہیں ہے. میں فتویٰ دے دوں گا تو وہ پورا شہر عمل کرے گا, یہ میں اپنے کندھوں پر یہ بوجھ لے کر کے اکیلا اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے میرے پاس طاقت نہیں. میں چاہتا یہ ہوں کہ انگلینڈ کے سارے مفتی میرے ساتھ بیٹھ جائیں اور ہم سب مل کر کے فیصلہ کریں تاکہ وہ بھی میرے ساتھ اس میں شریک رہیں, یا یہ کہ یہ علماء پاکستان آ جائیں اور پاکستان کے میں سارے بڑے بڑے مفتیوں کو جمع کروں اور ہم سب مل کر کے فیصلہ کریں. یہ تو اتنا نازک مسئلہ ہے میرے بھائیو. تو علماء کی دل میں قدر رکھو, پرانے بھی موجودہ بھی. اور میں یہ کہہ رہا تھا کہ امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ کا یہ نیچر تھا امت کی فکر, جیسے سب کی تھی, سب کا نیچر تھا, اس وجہ سے خواب میں بھی انہوں نے امت کی فکر کی. تو اللہ نے کہا کہ میرا سب سے میرا قرب حاصل کرنے کا سب سے آسان راستہ ہے قرآن کی تلاوت. تو کہا کہ سمجھ کر یا بغیر سمجھے؟ کہا بغیر سمجھے یا سمجھے, بغیر سمجھے یا سمجھے. تو میرے بھائیوں میں عرض یہ کر رہا ہوں, بات تو تمہید ہی میں میری پوری ہو گئی, کہ ایک ایک حرف پر دس دس نیکیاں کم سے کم, انوار, برکات, سکینہ, اللہ کا قرب, اللہ کا تعلق نصیب ہوتا ہے. تو ہمیں قرآن مجید کی قدر ہمارے دلوں میں بٹھانی چاہیے, اور قرآن مجید کی قدر دل میں ہوگی تو حافظ کی قدر بھی ہوگی. اسی لیے حضرت بن نوری رحمت اللہ علیہ کسی بچے حافظ کی طرف بھی پاؤں نہیں پھیلاتے تھے. مال کی قدر ہمارے دلوں میں ہوتی ہے, اس لیے سیٹھ صاحب کو بہت سلام کرتے ہیں. حافظ کی اگر قرآن کی قدر ہوتی تو حافظ کو بھی سلام کرتے, علم کی قدر ہوتی علماء کا احترام کرتے. ہمیں علم کی قدر کرنی ہے, قرآن والوں کی قدر کرنی ہے, اور زبانوں کو اپنی پاک رکھنی ہے, پاک رکھنی ہے. علماء کی غیبت بھی نہ کریں, حفاظ کی بھی نہ کریں, مفتیوں کی بھی نہ کریں, اور عام مسلمان کی بھی نہ کریں, عام مسلمان کی بھی نہ کریں, عام مسلمان کی بھی نہ کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ قرآن مجید کو پڑھو, قرآن سے تعلق رکھو, قرآن کو پڑھو. پڑھو گے تو فائدہ ہوگا, اللہ کا قرب نصیب ہوگا. اسی لیے تمام مشائخ یہ کہتے ہیں اپنے مریدوں کو جب وہ معمولات دیتے ہیں کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کیا کرو. ہماری دعوت و تبلیغ میں جو لگتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ روزانہ ایک پارے کی تلاوت کیا کرو, کم سے کم ایک پارے کی تلاوت کرو. اور ایسے لوگوں کے پاس اٹھو بیٹھو جو قرآن کا مطلب آپ کو سمجھاتے ہیں, اور قرآن کے مطلب کو سمجھو, اور قرآن کے مطلب کو سمجھنے کے بعد پھر اس پر عمل کرو, عمل کرو. جب قرآن کو میرے بھائیو ہم پڑھیں گے, صحت کے ساتھ پڑھیں گے, اس کو سمجھیں گے, اس پر عمل کریں گے, تو ہم صاحب قرآن ہو جائیں گے. اور جو صاحب قرآن ہوتا ہے تو وہ پکا مسلمان ہوتا ہے, اور جو مسلمان ہوتا ہے وہ دنیا میں بھی عزت والا ہوتا ہے, آخرت میں بھی عزت والا ہوتا ہے. وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر, صاحب قرآن تھے مسلمان تھے, تو زمانے میں ان کی عزت تھی. ہم خار ہوئے, ذلیل ہوئے, ہم خار ہوئے تاریک قرآن ہو کر. ہم نے قرآن کو چھوڑا, غور سے سننا, یہ آخری بات کہہ رہا ہوں, ہم نے قرآن کو چھوڑا تو نہ صرف یہ کہ غیر مسلموں کی نظر میں ہم ذلیل ہو گئے, خود اپنی نظروں میں ذلیل ہو گئے. میری نظر میں یہ ذلیل, ان کی نظر میں میں ذلیل, آپ کی نظر میں یہ ذلیل, ان کی نظر میں آپ ذلیل. کیا نہیں جانتے آپ کوینٹری میں رہتے ہیں تو کوینٹری میں رہنے والوں کی آپس کی تگ و دو کو آپ نہیں جانتے. میں لیسٹر میں رہنے والوں کی تگودوں کو نہیں جانتا، دوسرے ہمیں ذلت کی نظر سے دیکھیں نہ دیکھیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم ایک دوسرے کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کو ذلت کی نظر سے دیکھتے ہیں، ہم ایک دوسرے کی ترقی سے خوش نہیں ہیں، ہم ہر وقت ایک دوسرے کو گرانے کی فکر میں رہتے ہیں۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، جب وہ مسلمان تھے ان میں ایمان، یقین، معرفت، عشق الہی کی آگ جب جل رہی تھی ان کے سینوں میں، تو معزز تھے وہ، معزز لگاتا تھا تو جب نعرہ تو خیبر توڑ دیتا تھا، حکم دیتا تھا سمندر کو تو رستہ چھوڑ دیتا تھا، دشت تو دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، محبت کا جنوں باقی نہیں ہے، صفے کج دل پریشان سجدہ بے ذوق کے جذبے اندروں باقی نہیں ہے۔ وہ کتنے معزز تھے، کتنے معزز، جہاد وہ بھی کرتے تھے۔ ہمارے زمانے میں جو جہاد 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 کی رٹ ہے، ہمیں تو پتا بھی نہیں کہ وہ صحیح جہاد بھی ہے یا نہیں، وہ لوگ جانے جو کر رہے ہیں، ہم تو بہت دور۔ مگر میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آج اگر دنیا جہاد کی وجہ سے پریشان ہے تو جہاد تو صحابہ بھی کرتے تھے، جہاد تابعین نے بھی کیا ہے، تبا تابعین نے بھی کیا ہے، حضرت عمر کے دور میں جہاد ہوا، حضرت ابو بکر کے دور میں جہاد ہوا، مگر کسی نے مسلمانوں کو ذلیل نہیں کیا۔ بلکہ کیا کرتے تھے کہ وہ پیغام بھیجتے تھے مسلمانوں کے اوپر کہ تم نے فلاں شہر کو تو فتح کر لیا ہے، تمہارے آنے کی وجہ سے وہاں امن ہو گیا، برکت ہو گئی، ہمارے شہر کو بھی جلدی فتح کرو تاکہ ہمیں بھی نجات ملے۔ غیر عزت کرتے تھے، غیر عزت کرتے تھے۔ میں ٹاپ کپی میوزیم میں گیا وہاں ٹرکی میں، تو وہاں میں نے مسجد اقصا کا ایک بہت خوبصورت ماڈل دیکھا، بہت خوبصورت چھوٹا سا مسجد اقصا کا بہت خوبصورت ماڈل، اور اس ماڈل میں ہیرے جواہرات، وہ فورچون ہوگا وہ، تو مجھے بہت پسند آیا وہ، مجھے ذوق ہے ذرا آرکیٹیکچر وغیرہ کا، تو وہ ماڈل بھی مجھے بہت پسند آیا، تو میں نے ذرا غور سے دیکھا کہ یہ بنایا کس نے ہے، تو اس کے اوپر لکھا تھا اس وقت کے جو ترکی کا سلطان تھا اس کے نام سے کہ روم کے پوپ کی طرف سے یہ سلطان فلاں کو ہدیہ ہے، روم کے پوپ کی طرف سے سلطان سلیم یا سلطان عبد المجید، مجھے نام یاد نہیں رہا، اس کو ہدیہ۔ وہ آج بھی ٹاپ کپی میوزیم میں ہے۔ تو جب وہ صاحب قرآن تھے تو عظمت اتنی تھی کہ روم میں بیٹھنے والا پوپ، اپنی ویٹیکن کا ماڈل نہیں بھیجتا، مسلمانوں کے پہلے قبلے کا ماڈل بھیجتا ہے مسجد اقصا کا۔ اور اب ہم تاریخ قرآن ہوئے، صاحب قرآن نہیں، پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، عمل نہیں کرتے، آپس میں دستوں گرے با رہتے ہیں، تو آج کا پوپ ہمیں گالی دیتا ہے، آج کا پوپ میڈیا کے اوپر پوری دنیا کے سامنے ہمارے خلاف بولتا ہے کہ ہماری قرآن مجید سے دور رہنے کی وجہ سے۔ اس لیے میرے بھائیو، اپنے اندر شوق پیدا کرو، قرآن سے وابستگی ہو، قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، قرآن پر عمل کرو، اچھے اچھے علماء کے پاس بیٹھو، اچھے علماء کی تفسیریں پڑھو، اور علم خوب حاصل کرو، مگر علم صحیح جگہوں سے حاصل کرو، انٹرنیٹ، مولانا گوگل، مفتی گوگل، وہاں مت جاؤ، علم حاصل کرو جیسے صحابہ نے کیا تھا، کسی اچھے عالم کے پاس جاؤ، ادب سے سامنے بیٹھو، وہ پڑھائے آپ پڑھو، یہ جو ٹریڈیشنل انداز ہے وہ پڑھنے کا طریقہ ہے۔ اور علم حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ چین آف نریشن ضروری ہے، کہ کون ہے، اب میں کہ میں سلیم سے پڑھ رہا ہوں، اچھا اس نے کس سے پڑھا ہے، تو کہ اس نے فلاں سے پڑھا ہے، انہوں نے کس سے پڑھا ہے، کہ انہوں نے فلاں سے پڑھا ہے، اس نے کس سے پڑھا ہے، کہ فلاں سے پڑھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک ہماری چین جاتی ہے۔ اور گوگل پر جاتے ہیں، کسی کا آرٹیکل پڑھ لیتے ہیں، نام بھی نہیں ہوتا، نام ہوتا ہے تو پتا نہیں کون ہے، اس کا عقیدہ کیا ہے، اس نے کہاں سے پڑھا ہے، کسی غیر مسلم لابی کے لیے کام کر رہا ہے، ذہن میں شک پیدا کرنے کے لیے آرٹیکل لکھ رہا ہے، کچھ پتا نہیں ہوتا۔ یہ علم حاصل کرنے کا صحیح طریقہ نہیں ہے، یہ بہت خطرناک ہے، ایمان کے لیے، دین کے لیے، ہر چیز کے لیے خطرناک ہے۔ اللہ تعالی شانہ آج کے اس جلسے کو بہت قبول فرماوے، اور ہمارے حافظ کے سینے میں اللہ تعالیٰ قرآن کو, اور ہمارے سب پوری دنیا میں جتنے حفاظ ہیں ان کے سینوں میں قرآن کو مضبوط کر دے, اور اللہ تعالیٰ شانو ہمیں بھی قرآن سے وابستگی عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ شانو قرآن کی اور قرآن والوں کی قدر دانی کی توفیق عطا فرماوے, اور اللہ تعالیٰ شانو اس شہر میں جتنے بھی مدارس چل رہے ہیں ہمارے زینت الاسلام مسجد میں بھی جو مدرسہ چل رہا ہے, اور اسلامک اکیڈمی آف کوونٹری کا جو مدرسہ ہے, اللہ تعالیٰ سب کو بہت ترقیات سے مالا مال فرماوے, اور آپ حضرات کو زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرماوے, اور بھی بچوں پر چاہے اس مدرسے میں آ رہے ہوں, اس مدرسے میں جا رہے ہوں, کسی اور مدرسے میں, بچوں پر خوب محنت کرو, مدرسے کے ساتھ کوآپریٹ کرو, اور آج جو بچے درجہ علمیت بھی شروع کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں علماء ربانیین میں شامل فرماوے, اور ہم تو ہمارے علی کے لیے بھی دعا کرتے ہیں کہ حافظ تو ماشاءاللہ ہو گیا, اللہ اسے بھی عالم ربانی بنا دے, اور اللہ تعالیٰ اس سے دین کا خوب کام لے, اور اللہ تعالیٰ سب آنے والوں کی مرادوں کو دنیاوی اخروی پوری فرماوے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.
بسم الله الرحمن الرحيم, اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. نحمده ونسلم على رسوله الكريم. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح. رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع يا مفهم سليمان فهمني يا معلم آدم وإبراهيم علمنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مفرد بولو
مفرد
وہ لفظ ہے
جو تنہا
ایک معنی بتائے. مفرد جو ہے مفرد کی ورڈ کو کہتے ہیں, حرف کے لیٹر ہے, مفرد یا کلمہ کی ورڈ کو کہتے ہیں, اور ورڈ کیا کرتا ہے, ورڈ ورڈ ون میننگ کنوے کرتا ہے. میں کہوں کہ کتاب تو کتاب یہ معنی کنوے کرتا ہے, ذہن میں اس کا پکچر ہے. میں کہوں سلیم تو یہ پکچر ہے. ورڈ جو ہے ورڈ ورڈ سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی, یو کین ناٹ انڈرسٹینڈ دا کمپلیٹ سیناریو ود ون ورڈ. تو مفرد ورڈ کو مفرد کہتے ہیں, مفرد اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں. اور مفرد کس کو کہتے ہیں, مفرد وہ ہے جو ایک معنی بتائے. ون ورڈ کا کوئی میننگ ہوگا, اور وہ میننگ کیا ہوتا ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. اگر میں کہوں کہ پیرٹ ایک ذہن میں ہے تو ایک میننگ بتا رہا ہے. میں کہوں ڈور تو ڈور کا ذہن میں ہے. میں کہوں لائٹ لائٹ کا ذہن میں ہے. میں کہوں کارپیٹ کارپیٹ کا ذہن میں ہے. مفرد مفرد مینس ان انگلش ورڈ. اور ورڈ کس کو کہتے ہیں, ورڈ از دیٹ آئٹم ان اے لینگویج وچ کنویز ون میننگ. بھائی اچھی طرح سمجھ میں, اینڈ اف یو پٹ دیم ٹوگیدر, اف یو پٹ دا مفرد ٹوگیدر دا ورڈ ٹوگیدر, دین یو فارم اے سینٹینس. وین یو ہیو اے سینٹینس دین یو انڈرسٹینڈ بیٹر. جسے آپ کہیں کہ پیرٹ کتنا سمجھ میں کہ پیرٹ ایک برڈ ہے. اگر آپ کہیں کہ دی پیرٹ از فلائنگ یو انڈرسٹینڈ فرم دی نوٹ, اینڈ وین یو پٹ دا سینٹینس ٹوگیدر پھر یو انڈرسٹینڈ یور نوٹ. اگر آپ کے ٹیچر نے اس زیادہ سمجھا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق، من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه، هدى للمتقين، الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون، والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون، أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على رسوله سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ثبتنا على الإيمان، وأمتنا على الإيمان، واحشرنا يوم القيامة مع المتقين مع الإيمان. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، ولا تنزع منا صالح ما آتيتنا. اللهم ثبتنا على صراطك المستقيم. اللهم خير لنا واختر لنا، ويسر لنا أمورنا، وألهمنا مراشد أمورنا، وأعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا. اللهم إنا نسألك حسن الختام والعفو عما سلف وكان. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء. يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء، واغفر لنا كل شيء حتى لا تسألنا عن شيء. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا
اللهم اجعل حج الحجاج حجا مبرورا وسعيهم سعيا مشكورا وذنبهم ذنبا مغفورا وتجارتهم تجارة لن تبور اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت نستغفرك اللهم ونتوب إليك لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب العرش العظيم الحمد لله رب العالمين نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا غما إلا كشفته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا عنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظ الحرمين الشريفين والمسجد الأقصى المبارك واجعل اللهم آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم آنس وحشتنا في قبورنا اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين اللهم اجعلنا ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويقيم حدوده اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا وجلاء أحزاننا وذهاب غمومنا وهمومنا وقائدنا وسائقنا إلى جنات النعيم اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله اللهم واقية كواقية الوليد ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة عين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأهلينا ولمحبينا ولمحسنينا ولمن له حق علينا ولمن أوصانا بالدعاء ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا أرحم الراحمين هم سب کے ہمارے اہل و عیال کے ہمارے ماں باپ کے ہمارے اساتذہ مشائخ کے اور الہ العالمین ہمارے دوست احباب کے اور پوری امت کے دنیاوی اخروی جتنے مسائل ہیں قرآن مجید کے حفظ کی اس تکمیل کی برکت سے ان سارے مسائل کو حل فرما دے اور الہ العالمین مرت دم تک عافیت کے فیصلے فرما دے حسن خاتمہ کے دائمی فیصلے فرما دے اور الہ العالمین آخرت کی منزلوں میں کامیابی کے دائمی فیصلے فرما دے الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما دے الہ العالمین اس زبو حالی سے انہیں نکال دے اور الہ العالمین مسلمان جہاں جہاں پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے اور الہ العالمین تیری طرف سے نصرت کے رحمت کے اترنے کے جو اسباب ہیں ان اسباب کا غیب سے انتظام فرما دے ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک میں بھی استحکام نصیب فرما الہ العالمین امن کو عام فرما الہ العالمین انتشار اور افتراق سے سب کی حفاظت فرما الہ العالمین محض اپنے لطف و کرم سے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہم نے جو کچھ مانگا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما ہمارے دوست احباب ماں بہنیں اس وقت جو جائز مرادیں لے کر اے اللہ تیرے دربار میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سب کی وہ ساری جائز مرادیں پوری فرما دے الہ العالمین مسجد زینت الاسلام اور اسلامک اکیڈمی آف کوونٹری اور اسی طرح اس شہر میں دین کے جتنے کام جس لائن سے ہو رہے ہیں سب کو الہ العالمین بے انتہا ترقیات نصیب فرما آپس میں الہ العالمین سب کو محبت عطا فرما ایک دوسرے کا رفیق بنا دے, ایک دوسرے کا معاون بنا دے. اور الہ العالمین یہاں رہنے والے, پورے ملک میں رہنے والے, پوری دنیا میں رہنے والے مسلمانوں کو انتشار, افتراق, اختلافات, لڑائی جھگڑوں سے محفوظ فرما, ایک بنا دے, نیک بنا دے, شیر و شکر بنا دے. الہ العالمین ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرما. رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا الحمد لله.